یا شعر عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامت برکات مولا علیہ کے ہیں. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا, اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا, محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا, میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کر مکان سے لا مکان, میرا پیام کہہ دیا جا کر مکان سے لا مکان, جا کر مکان سے لا مکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نامزمحل, میرے قوا تو اس قدر ہوتے ابھی نامزمحل, ہوتے ابھی نامزمحل. اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا, اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا. حضرت والا دام کا تم کا مقتا ہے ذوق طلب بھی مختلف, دہر میں دیکھتا رہا ذوق طلب بھی مختلف, دہر میں دیکھتا رہا دہر میں دیکھتا رہا.
اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے نوا نے تیرا سوال کر دیا، اپنا جہاں دکھا کے یوں محو جمال کر دیا، محو جمال کر دیا، میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا، یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رجب کے بعد ماہ شعبان المعظم بھی دیکھنا نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سال کا ماہ رمضان المبارک بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا وقت کب مکمل ہونے والا ہے، اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم سینکڑوں سالوں کے منصوبے بنائے بیٹھے ہیں. نہ کسی بوڑھے کو پتا، نہ کسی جوان کو پتا، نہ کسی بچے کو پتا، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے حادثے سامنے آ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں میں بھی تو گھر سے ہو کے آئے، ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھے. تو بے شک ایسا ہی تھا، لیکن جب بلاوا آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی دیر نہیں ہوتی. ایک صاحب اپنے گھر پہ جب آئے تو اس نے آتے ہی بیوی سے کہا کہ جلدی سے کھانا نکالو، میں بس نہا کر ابھی آیا. چنانچہ وہ نہا کے آئے اور آ کر اچانک آواز سنی انہوں نے زور سے کسی کے گرنے کی. بیوی نے آ کر دیکھا تو شوہر صاحب رخصت ہو چکے تھے. تو بات یہ ہے کسی کو اتنا بھی نہیں پتا، خود مرنے والے کو نہیں پتا کہ میں مرنے والا ہوں. اس لیے غفلت ہمیں جیب نہیں دیتی. کس بنیاد پر انسان غافلوں کی طرح زندگی گزارے جبکہ اسے اپنی موت کا بھی پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس وقت بلاوا بھیج دیں، اور یہ ایسا تو ہے نہیں کہ کسی سے اجازت لینی پڑتی ہو پہلے سے، بلکہ بلاوا تو اچانک آتا ہے اور پھر جانا ہی پڑتا ہے. اس لیے ہمیں غافلوں کی سی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ بھی آپ نے اس نظم میں سنا کہ اللہ والوں کی نظر میں دنیا کوئی چیز نہیں ہوتی. دنیا نے آج جس چیز کو سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا ہے، اللہ والوں کی نظر میں وہ کوئی مسئلہ نہیں. مال و دولت آتی جاتی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے. اس کو اپنے لیے دنیا کا بڑا مسئلہ بنا لینا، اس کی خاطر لوگوں کو مارنا قتل کرنا، یہ جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دینا ہے وہ عطا فرما کر رہیں گے، اور کوئی شخص اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک اپنا مقصوم پورا نہ کر لے. اللہ نے جو رزق دیا ہے اور جو اس کے نصیب میں لکھا ہے، جب تک وہ پورا نہیں کر لیتا کوئی شخص مرتا نہیں. بس یہ وہ عقیدہ ہے اصل میں، کہ جب انسان اس عقیدے پر کاربند ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائے، تو پھر اسے کسی بات کی پریشانی نہیں رہتی. اللہ والوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ پریشان تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے پریشان نہیں ہوتے جیسے دنیا کے عام لوگ پریشان ہوتے ہیں. ان کی پریشانی وقتی ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ پرسکون ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی میں پریشان ہو کر کیا کروں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے ٹھیک ہے، بس میں راضی ہوں. جب آدمی اپنی رضا کا اظہار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے میں وہی اسی حال پر راضی ہوں، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، تو اس لیے پریشانی ان کی کم ہو جاتی ہے، مستقل نہیں رہتی. اور حقیقت بھی یہی ہے، کوئی آدمی پریشان ہو یا نہ ہو، ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اس لیے صحابہ کرام نے دنیا کو جتنا ذلیل و رسوا کیا، شاید ہی کوئی جماعت اتنا ذلیل و رسوا کرے. دنیا کو انہوں نے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھا. آج معاملات ہمارے ایسے الٹے چل رہے ہیں، جہاں بھی چلے جائیں، گھروں کے حالات، باہر کے حالات، شادی بیاہ کے حالات، سارے کے سارے معاملات تلپٹ ہو کر رہ گئے ہیں اور دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ہمت ہم میں موجود نہیں کسی کام کے کرنے کی، اور دوسرے شخص کو برے کام سے روکنے کی یہ ہمت بھی ہم میں نہیں. یقیناً یہ ہمتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. وہاں بیٹھ کر دل قوی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی کر لیں لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے، اللہ والوں کے پاس سن سن کر بیان اور باتیں سن سن کر اپنے دل کو قوی کر لیتا ہے، پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے اسی کا راج ہوتا ہے، پھر اس کی بات سنی جاتی ہے اور وہ اپنی بات منواتا ہے. لیکن خدا نہ کرے اپنی بات منوانے کے زام میں ہم کوئی کام نہ کریں، اصل تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بلند کرنا مقصد ہونا چاہیے. اب اس کے لیے جو بھی طریقہ انسان ایسا اختیار کر لے کہ جس سے کام بھی بن جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. بہرحال اس دنیا کو اتنی زیادہ اہمیت دینا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، آج بہت سارے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے. کسی کا فریج کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی کار کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، تو کوئی جو ہے وہ مکان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، یعنی اعلیٰ قسم کا بنگلہ ہو تبھی وہ زندگی گزار سکتا ہے. یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ انہوں نے اس کو اتنا زیادہ سر پر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسا دے دیا اس کے مطابق زندگی بسر کر لی. تو ہمیں شریعت نے منع تو نہیں کیا اگرچہ، لیکن اپنی ساری توانائیاں ان کاموں کے حصول کے لیے لگا دینا، حلال و حرام کو نہ دیکھنا، یہ جائز نہیں. حلال و حرام کے دائرے میں رہتے ہوئے آدمی جو کام بھی کر سکتا ہے کرے، یقیناً اس کے اثرات ہوں گے، لیکن حلال و حرام کو چھوڑ دیں. ایک صاحب نے بھی کل پرسوں فون کیا اور بتایا کہ بھئی وہ میں آنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے آ نہیں سکا، آج کل حالات بھی بہت ٹائٹ ہیں میرے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ پتہ چلا کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو پولیس میں بھرتی کرانے کے لیے 370,000 روپے رشوت کے دیے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، بڑا کمال کیا تم نے. مجھ سے کہہ رہا کہ دعا کرنا کہ ہو جائے. میں نے کہا میں تو کہتا ہوں اللہ کرے نہ ہو. یہ 370,000 رشوت دے کے جب بھرتی ہوں گے تو پھر یہ کیا نہیں کریں گے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے. وہ پھر شیطان سکھاتا ہے کہ بھائی جائز ہے، تم نے بھی تو اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تم کون سے فری میں آ گئے. تو نتیجتاً پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ خود بھی رشوت لیتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے. نہ صرف یہ کہ لیتا ہے بلکہ جائز سمجھ کر لیتا ہے کہ صاحب ہم سے بھی تو لوگوں نے رشوت لی، ہم سے پیسے لیے تب بھرتی کیا ہمیں. اب وہ 370,000 بھی نہ جانے کہاں کہاں سے قرض لے کے اس نے کیا، اور کرنے کے بعد اس کام کو کہ بھائی وہ پولیس میں بھرتی کرا رہا. بتائیں، یہ اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے باقی جگہیں آج بہت ساری جگہوں پر لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور بےچارے دھکے کھاتے ہیں، اور نتیجتاً پھر پیسے تک دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. مختلف جو بھی ہیلے بہانے جائز ناجائز ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. افسوس تو یہ، یعنی لوگوں کے پاس جا کے دعائیں کرانے کے لیے کہ ہماری دعا کرنا، بس یہ اس کے لیے ہم نے کچھ تدبیریں اختیار کی ہیں، اب آپ دعا کریں کہ ہو جائے کام. تو یقیناً جب لوگ اس طرح سے کریں گے تو پھر حلال طریقے سے حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حلال و حرام کی تمیز تو آج مٹ کر رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشن گوئی سامنے آ رہی. فرمایا کہ امت کے جو رذیل ترین لوگ ہیں وہ عہدیدار ہوں گے. امت کے جو رذیل لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جو بدماشی میں مشہور ہوں گے، وہ حکمران ہوں گے. آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں رات دن ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، تو اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو، حکمرانوں کو میں درست کر دوں گا. لیکن ہم اپنے اعمال درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اگر صبح سے لے کر شام تک اپنے معمولات دیکھیں تو یقیناً ہمیں اس میں اکثر ایسے اعمال نظر آئیں گے جو قابل اصلاح ہیں. لیکن ہم کتنی اصلاح کرتے ہیں اپنے اعمال کی، کتنی فکر کرتے ہیں، اور کس قدر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ ہمیں صفر نظر آئے گا کہ ان کاموں کے لیے کوشش بھی ہماری جاری نہیں. اور جو تھوڑی بہت کوشش ہے بھی تو وہ بس معمولی درجے کی ہے، رسمن ہے لیکن حقیقتاً نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کوئی آدمی اگر محنت کرتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی دین کے اعتبار سے محنت کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں اس کو نہ بڑھائیں. آج ہم دیکھ لیں اگر کوئی شخص 10 صورتیں اس کو 10 سال پہلے یاد تھیں تو آج معلوم کریں 10 صورتیں یاد ہوں گی. وہ بھی 11ویں صورت یاد کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کوشش ہی نہیں کرتا آدمی. حالانکہ دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے آج اگر 10,000 تنخواہ تو کل 20 ہو جائے، پھر 30 ہو جائے، پھر 40 ہو جائے. لیکن دین کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم ڈل ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بالکل آگے بڑھنے کے لیے تیاری نہیں ہیں. آج سے اگر 10 سال پہلے ہم نے اصلاحی عمل شروع کیا تھا تو جہاں سے چلے تھے آج وہیں کھڑے، اس سے بالکل آگے نہیں بڑھتے. اور جہاں تک عملاً معاملات کا تعلق ہے تو معاملات بہت خراب. تو میرے بھائیو، کب تک اس غفلت ہم پر طاری رہے گی اور کم ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش ابھی سے کریں اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے، ہم جب اللہ کا حکم مانیں گے تو دنیا ہمارا حکم مانے گی، اور اگر جب اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے تو پھر کوئی ہمارا حکم نہیں مانے گا. اس لیے ہر آدمی یہ دیکھ لیا کرے کہ اگر لوگ میری بات نہیں مان رہے، میری بات کو سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، تو غور کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. اگر ہم خدا نہ کرے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں تو پھر عام طور پر نہ اولاد کہاں مانتی، نہ پھر اس کے جو ماتحت ہیں وہ کہاں مانتی. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد بھی فرما دیا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر، الا ان يبعث عليكم عذابا، وہ اس عذاب بھیجنے پر قادر ہے. اور عذاب کیسا؟ من فوقكم، اوپر سے، یعنی اوپر سے بھی عذاب بھیجنے پر قادر، نیچے سے بھی عذاب بھیجنے پر قادر ہے. اور اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اوپر کا عذاب جہاں ایک ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بارش برسا دے، طوفانی بارش ہو، اولے برسنے شروع ہو جائیں، یا خدا نے کرے آگ کی بارش ہو جائے، یا پتھروں کی بارش ہو جائے، تو یہ اوپر کا عذاب ہے. فرمایا اسی طریقے سے تمہارے حکمران تمہاری بات نہ سنیں، تم پر ظالم حکمران مقرر ہو جائیں، تو سمجھ لیجیے یہ بھی اوپر کا عذاب ہے. جس طرح سے وہ عذاب ہے، اسی طرح کا یہ بھی عذاب ہے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیج. اب نیچے سے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پھٹ جائے اور انسان غرق ہو جائے، یا خدا نہ کرے سمندر میں ڈوب جائے، یا کوئی اور معاملہ ایسا پیش آ جائے جو نیچے کا عذاب. اور اسی کی تفسیر فرمایا کہ نیچے کے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے ماتحت تمہاری بات نہ مانے، تمہاری اولاد تمہاری بات نہ مانے، تو یہ بھی نیچے کا عذاب. او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم، کہ جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں. آج آپ دیکھ لیجئے، ہیں سب مسلمان، یہ پٹھان، یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ پختون، یہ سندھی، یہ بلوچ، آج یہ چل رہی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، صورت حال عجیب طرح سے طرف جا رہی ہے کہ تم ہمارے علاقے بھی نہیں آ سکتے، ہم تمہارے علاقے بھی نہیں جا سکتے، اگر تم چلے گئے تو ہم تمہیں مار دیں گے، تم آ گئے تو ہم تمہیں مار دیں گے. آج صورت حال یہ جب اللہ کا عذاب، لیکن ہم نے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم نے توبہ کی، استغفار کی، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی ترافی کی کہ اللہ معاف فرما دیں، یہ امت پہ جو عذاب آ گیا یہ عذاب دور ہو جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم استغفار بھی پڑھتے ہوں یا انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہیں. اب لوگوں میں بے حسی ایسی ہو گئی ہے کہ اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں اور بس وہ مزے لیتے ہیں اس تبصروں کے لیے. وہاں بیٹھ جاتے ہیں دو چار آدمی اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی معلومات بگاڑ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب مجھے یہ معلومات ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کسی کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا. یہ عذاب کبھی نہیں ٹلے گا، یاد رکھیے. اسی طریقے سے مسلط رہے گا جب تک کہ ہم اپنے اعمال بد سے توبہ نہ کر لیں، استغفار نہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں. اللہ کی طرف جب تک ہم رجوع نہیں کریں گے تو کیوں کر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرے اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عذاب کو ہم سے دور فرما دیں گے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور پھر یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائیں اپنی رحمت کی، تو یہ خیال است و محال است و جنون است، یہ تو صرف خیالی باتیں، جنونی باتیں، محال ہے یہ. اللہ تعالیٰ امت کی اکثریت اعمال کی بنیاد پر فیصلے فرماتے ہیں. اگر امت کی اکثریت اچھے اعمال کر رہی ہے اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے ہی آتے ہیں، لیکن اگر اکثریت امت کی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کر رہی ہے، بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کھلم کھلا توڑا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کس رحمت کی امید رکھتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے ساتھ، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. اگر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو وہ استغفار کر لی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے. دیکھیے سمندر ادنا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سارے دنیا کا گو پخانا سب اس میں جاتا ہے، لیکن اس میں ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں نہا لے، حالانکہ اس میں ساری دنیا کا گند جاتا ہے، اس کے باوجود آدمی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہو جائے گا. ایک لہر اگر آئے تو انسان ناپاک ہے تو پاک ہو جائے گا. تو اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، تو خود اللہ رب العزت میں کتنی طاقت ہے کہ اپنے سارے بندوں کو چاہے تو پاک کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اس لیے میرے عزیز ہو، اس طرف توجہ کرو، گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید پڑھنے کی پابندی کریں، ذکر و اذکار، استغفار، یہ سب کام کریں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو. یہ ضرورت ہے اس بات کی اس دور میں خاص طور پہ کچھ نہ کچھ صدقہ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صدقہ آج کل ہمارے یہاں چونکہ دین نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ صدقے میں کالا بکرا ہو یا کالا مرغا ہو. یاد رکھو شریعت میں ایسا کچھ نہیں. بعض لوگ آپریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جی صدقہ بکرا صدقہ کر کے جاؤ، عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، ایسا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہے کہ تم نے بکرا قربان کر دیا تو تمہیں ضرور زندگی دے دیں گے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہے زندگی دیں چاہے نہ دیں. لیکن ضرورت میں اگر بکرا ہم نے وہاں ضرورت ہے گوشت کی اور ہم نے بکرا ذبح کر دیا، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کو یقین اور عقیدہ بنا لینا کہ صدقے میں بکرا ہی دیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل باقاعدہ اشتہار ہے صدقے کے بکرے، صدقے کے مرغیاں، یہ آج کل آپ جگہ جگہ دیکھ لیں، تو یاد رکھیے. اور وہ بیچارہ صدقے کا بکرا ہوتا بھی ایسا ہے کہ دو پھونک مارو تو مر جائے. یعنی اللہ کے راستے میں چیز قربان بھی ایسی کر رہے ہیں کہ جو بالکل ردی قسم کی ہو. ارے بھائی اگر کر رہا ہے تو آدمی اچھے طریقے سے کرے، پھر ورنہ پھر جو شریعت کا طریقہ وہ اختیار کرے کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر دے. کسی کے پاس اگر ایک روپیہ ہے تو وہ بھی اللہ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک لاکھ روپے صدقہ کیا جائے، اور ضروری نہیں کہ بکرا کیا جائے، بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ ضرورت فقیر کی پیسہ ہوئے، پیسہ ہے، پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے وہ گوشت بھی خرید سکتا ہے، اس سے وہ روٹی بھی خرید سکتا ہے، اس سے کپڑا بھی خرید سکتا ہے، اس نے اپنی ضرورت کی جو بھی چیز لینی ہے وہ پیسے سے خرید سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو آپ نے 5 کلو گوشت پکڑا دیا، وہ اس گوشت کا کیا کرے گا بےچارا؟ اس کو ضرورت کپڑوں کی، آپ نے گوشت دے دیا. اس کو ضرورت دودھ کی، آپ نے گوشت پکڑا دیا. تو ضرورت پوری نہیں ہوتی. اسی لیے ہدیہ دینے لینے میں بھی ہمارے علماء نے اور فقہا نے فرمایا کہ پہلے دیکھ لو کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر جس چیز کی ضرورت ہے وہ خاموشی وہ ہدیتن لا کے دے دو. اس سے اسے خوشی بھی ہوگی، اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی. آپ کسی کے گھر آتے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ چمٹا نہیں ہے، یا معمولی سی چیزیں لکھنے پڑھنے کی کوئی چیز ہے وہ نہیں ہے، پین نہیں ہے، تو یہ اس قسم کا ہدیہ لا کے دے. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے ہدیے لانے سے بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ بہت قیمتی چیزیں نہیں لاتے تھے، بس وہ میری ضرورت کی چیزیں، کبھی کاپی کا دستہ لے کر آ گئے، کاغذ دستے، چونکہ میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا تھا، دستہ لا کے دے دیا، کبھی کوئی قلم لا کے دے دیا، کبھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں، لیکن اس ہدیے سے خوشی ہوتی تھی کہ واقعی وہ ہماری ضرورت کی چیز تھی. تو اسی طریقے سے اب ایک صاحب پتہ چلا گھڑی لے کے، دوسرے بھی گھڑی لیا، تیسرے بھی لیا، 4-10 گھڑیاں جمع ہو گئے، بھی کہ سر میں مارے گا اس کو، تو سبھی پتہ چلا گھڑیاں لا رہے ہیں. تو اس میں بھی طریقہ یہی ہوتا ہے، اول تو ہدیہ لینا دینا صرف اللہ کے لیے ہو. اس نیت سے اگر کوئی کرے گا کہ آج میں دے رہا ہوں کل میں اس سے لوں گا، یہ ناجائز. شادی بیاہ کے اندر بھی اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس نیت سے لیتا دیتا ہے کہ بھی آج میں اگر 500 دوں گا کل 1000 ملیں گے، آج 1000 دے رہا ہوں تو کل 2000 ملیں گے، بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو تمہیں 1000 دیے تھے، تم کیا 1000 واپس لوٹا رہو، 2000 تو دو. یہ بھی ہوتا، تو یہ ناجائز حرام. ہاں اگر کوئی دیتے میں ویسے ہی نیت کرتا ہے ہدیہ دینے کی، اور یہ نیت نہیں ہے کہ صاحب میں اس سے ضرور لوں گا اور اب اس پر واجب ہو گیا کہ آئندہ جب بھی دے. گھروں میں، محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہوشیاری کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر میں آ گئے تو 5 روپے 10 روپے پکڑا دیے، تاکہ بھئی اب جو ہمارے بچے وہاں جائیں گے وہ 10 روپے لے کے آئیں گے. تو اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے اشراف نفس جو ہے نا، یہ جائز نہیں. کہ پہلے سے انسان اس بات کا متقاضی ہو کہ بھئی میں جاؤں گا تو کھانا ملے گا، میں جاؤں گا تو مجھے دودھ ملے گا، میں جاؤں گا تو مجھے یہ چیز صحیح ہے، اس سے بچنا چاہیے، اشراف نفس کہلاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں غالباً میں نے پڑھا تھا کہیں کہ وہ بہت ہی یعنی کئی دن سے فاقے سے تھے، لیکن شرم کی وجہ سے کسی کو کہتے بھی نہیں تھے. ایک صاحب دوران مجلس اٹھ کر گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اس کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے، روٹی لینے کے جا رہا میرے لیے. خیر واقعتاً تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ تھال اٹھا کر رہا ہے جس میں کھانا تھا، تو ان کو دیا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، واپس لے جاؤ، تو نہیں کھانا میں نے، لے جائیں. مرید بھی سمجھدار آدمی تھا، اس نے اٹھایا واپس چلا گیا. اور اس کے بعد پھر جب 2-3 گھنٹے گزر گئے، دل سے خیال بھی نکل گیا ان کے، پھر لے کے آ گیا، حضرت اب لے لیجیے، اور لے کے رکھ لیا، کھا لیا. تو بات یہ تھی کہ پہلے اصل میں اس کھانے کی طرف رغبت ہو گئی تھی، دل میں خیال آ گیا تھا کہ یہ جو صاحب اٹھ کے گئے ہیں یہ کھانا لینے کے لیے گئے میرے لیے. تو ایک طرح سے اشراف نفس پیدا ہو گیا تھا کہ نفس نے اس چیز کے حصول کی خواہش کی تھی، دل میں خیال آیا تھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی، اس لیے انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اور غالباً مرید کو بھی اس بات کا علم تھا، اس لیے اس نے زیادہ حضرت سے اصرار نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے اٹھا کے چلا گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ اب اشراف نفس ختم ہو گیا، اب دل کے اندر خیال بھی ختم ہو گیا، اب تو دل میں ہوگا کہ بھئی دیکھو وہ آئی تھی لیکن میں نے تو منع کر دیا، اب وہ بھی لے کے چلا گیا، تو اب لا کر پیش کیا، اب چونکہ اشراف نفس نہیں تھا اس لیے قبول فرما لیا. تو بہرحال یہ چیز ہے، اصل میں سمجھنی چاہیے اس بات کو. ہمارے یہاں جو نیوتے کی رسم ہوتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم لینا دینا اس لیے کرتے ہیں کہ ادلا بدلا کرتے ہیں. یہ ادلا بدلا کرنا جائز نہیں ہے. ویسے کسی کی ضرورت میں کام آنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس توقع پر نہیں کہ کل کو جب میری ضرورت پیش آئے گی تو یہ پوری کرے گا، اور اگر اس نے نہیں کی تو کہے گا کہ اچھا ہم تو تمہاری ضرورت میں کام آئے اور تم نے اب جین وقت پہ جو ہے وہ ہم سے منہ پھیر لیا. اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ درست نہیں. تو اس طرح کی دل میں توقع نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اس ماہ مبارک میں شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں میں نے اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ شعبان کے مہینے میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس ماہ میں روزے بھی رکھنے چاہیے اتباع نبی میں. لیکن یہ کہ اپنے حالات دیکھ لیں, چونکہ نفلی چیز ہے, انشاءاللہ رکھیں گے تو ثواب ہوگا, نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو حریص ہونا چاہیے اپنے نبی کے عمل کی طرف کہ جو انہوں نے کیا ہم بھی کرنے کی کوشش کریں. یقیناً آپ نے کیا اسی لیے کہ امت بھی ان نیک کاموں کو اختیار کرے. اس لیے اس ماہ مبارک میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رمضان سے کے علاوہ مطلب یہ مہینہ جو آتا ہے کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دے. ہم سے اگر کثرت نہیں ہوتی تو کم سے کم تین روزے تو رکھی لیں, 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیں, کیونکہ یہ ایام ویش کہلاتے ہیں تو وہ روزے رکھ لیں. بہرحال جس حد تک ہو سکے اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. دوسری یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے, دعاؤں کا اہتمام. ہم دعاؤں کو لغو چیز سمجھتے ہیں, سارے کام کر لیں گے لیکن دعا کے لیے بس بہت ہی یعنی بے یقینی کے ساتھ غفلت کے ساتھ بس ہاتھ اٹھائے اور منہ پہ پھیرا اور چلے گئے. دعا مانگنے میں اہتمام نہیں کرتے. دعا اس طرح اہتمام سے مانگو جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے للک للک کے مانگتا ہے. ہماری مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں, ماشاءاللہ دعا مانگنے کا طریقہ میں نے دیکھا ان کا, بس ایسا لگتا ہے کہ اللہ میں سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے جس طرح گفتگو کی جاتی ہے یا کوئی ایسا شخص جو سامنے بیٹھا وہ کسی کے آگے گفتگو کر سکتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے. تو آدمی دعا اسی طریقے سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لپٹ چپٹ کر دعا مانگو, اور اللہ کسی کو دینے والا کون. اس لیے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں. ہم یقین کے ساتھ بھی نہیں مانگتے, یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مانگ لی بھائی قبول ہو گئی ہو گئی نہیں ہے, تو یہ بے نیازی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ کامل توجہ یکسوئی اور پورے یقین کے ساتھ کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ قبول ہوگی. کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرما لیتے ہوں. البتہ قبولیت کے مختلف طریقے ہیں, کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں, لیکن قبول ضرور ہوتی ہے. بالفرض دنیا میں اگر بظاہر اس کی قبولیت ہمیں نظر نہ آئے تو انشاءاللہ آخرت میں وہ دعا ہمارے کام آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور وہ ڈھیر دیکھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں دیا جا رہا ہے. فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں وقت دعا کی تھی, ہم نے جو ہے آج کے لیے اس کو اٹھا رکھا تھا, فلاں دعا کی تھی اس کو آج کے لیے اٹھا رکھا تھا, تو یہ اس کا نتیجہ ہے. اس وقت وہ حسرت کرے گا, افسوس کرے گا, اور یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوتی اور ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آج کے لیے رکھ لیتی. دیکھیے ایک ہوتی چند دن کی منصوبہ بندی, دنیا میں آدمی کتنے سال رہتا ہے, بہت زیادہ 60 سال 70 سال 80 سال سے زیادہ نہیں رہتا آج کل تو, اور اب تو بہت ہی کم ایوریج آ گیا ہے عمر کا, غالباً 45-50 جو ہے وہ ایوریج آ رہا ہے. اس لیے منصوبہ بندی ہماری فیل ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو کسی نے پڑھایا لکھایا اس کے باپ نے, اور پتہ چلا کوئی آیا آرام سے گولی مار کے چلا گیا, ختم ساری پڑھائی لکھائی محنت سب ختم آنے واحد میں. تو اس دنیا کا تو کوئی بھروسہ ہے, اس لیے ہم منصوبہ بندی بھی لمبی کریں, آخرت کے بارے میں سوچیں. دنیا کے بارے میں بقدر ضرورت جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ کرتے رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو آپ کریں وہ آخرت کے لیے کریں, تاکہ آپ کو یہاں جو آپ جمع کرائیں وہاں ملے. عقل مندی تو یہی ہے. ابھی میں نے کل پڑھا تھا کہ چاند پر جانے والوں کو خوشخبری, 2013 میں غالباً لے جانے کا پروگرام ہے, 2.5 لاکھ میل جانے کے, 2.5 لاکھ میل واپس آنے کے, 5 لاکھ میل ہو گئے, 10 کروڑ کرایہ ہے. نہ جانے کا یقین ہی پتا نہ واپس آنے کا یقین ہی پتا. پہلا 10 کروڑ روپے کرایہ اس کا, تو جو لوگ چاہے وہ بکنگ کرا لیں ابھی سے. تو یہ لوگ اس طرح سے بھی کر رہے ہیں، تو ہم آخرت کے بارے میں کیوں نہ سوچیں. 1970 میں سب سے پہلے سنا تھا میں نے چاند پر جانے کا. خیر، چاند بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان جو ہے وہ فتح نہ کر سکے، اور اگر کر لیا تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہی سب کچھ سوچ سوچ کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور بالآخر انسان نے مر جانا ہے. تو انسان آخرت کے بارے میں اپنی فکر کو، دائرے کو سمیٹے، اور کوشش کرے کہ ہم دنیا میں جب تک جہاں تک ہم سے ہو سکے، یہاں کی ترقی سے اسلام نے، دین نے روکا نہیں ہے، وہ انسان کوشش کرتا رہے لیکن اپنی آخرت کو بنانے کی فکر بھی کرے. یہاں کی فکر میں آخرت کی فکر نہ چھوڑ دے. بس شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بنانے سے روکتی شریعت، نہ پائلٹ بننے سے، نہ کچھ اور بننے سے، شریعت نے کسی سے سائنسدان بننے سے نہیں روکتی. لیکن سب کچھ دائرے میں رہتے ہوئے اگر انسان کرے تو شریعت نے کسی سے منع نہیں کیا. آج ہم کرتے غلط ہیں اور کہتے ہیں صاحب وہ دیکھیے فلاں صاحب نے منع کر دیا، فلاں نے منع کر دیا. منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں، اس کے لیے جائز طریقے سے اگر کوئی چیز حاصل کی جائے تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے دوست احباب ہمارے پریشانیوں کے شکار ہیں، مبتلا ہیں پریشانیوں میں. اے اللہ رزق حلال کے دروازے ان کے لیے کھول دیجیے. اے اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ رزق حلال کے دروازے ان کے لیے کھول دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ ان کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو جو پریشانیاں اسے بھی دور فرما دیجئے. خود ان کی ذات کو پریشانیاں اسے بھی دور فرما دے. اے اللہ بے فکری کی زندگی، عافیت والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی زندگی عطا فرما دے. ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں جو بیمار ہیں اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، مصائب کو دور فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ ان کی حاجتوں کو، دعاؤں کو ہم سے بہتر طور پہ جانتے ہیں. اے اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ تو جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دے، عافیت کے رشتے عطا فرما دے، خیر کے رشتے عطا فرما دے. یا اللہ عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو جائیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما اور کرم فرما، عافیت نصیب فرما دے یا اللہ. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اس وقت بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں امریکہ کے قید میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. یا اللہ کوئی سبیل نکال دیجئے. اے اللہ کوئی سبیل نکال دیجئے. اے اللہ کوئی راستہ بنا دیجئے. آپ تو قادر مطلق ہیں. اے اللہ آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے اور کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، دونوں جہاں میں عزتیں نصیب فرما. یا اللہ دونوں جہاں میں عزتیں نصیب فرما. اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جنت کی قبروں میں سے، اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہماری قبروں کو بنا دے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، فرید نام ہے ان کا، ان کی آنکھیں اور ان کی بینائی زائل ہو رہی ہے، کم ہو رہی، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی بینائی کو بحال فرما دے، اے اللہ ان کی بینائی کو بحال فرما دے. اسی طرح ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے بھائی ہیں منور، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ اسے صحت کامل عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے عافیت نصیب فرما دے، اس کے ذہنی توازن کو درست فرما دے. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ اے اللہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما دے، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جو اچھے مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ابتلا، ہمیں ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی مصیبت سے دوچار نہ فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے اور کرم فرما دے. یا اللہ رحم فرما دے کہ ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دیجیے، عافیت اور خیر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیے. یا اللہ عزت اور آبرو کے ساتھ اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول و منظور فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل